الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعترته الطيبين الطاهرين. اسی مسائل کے سلسلے میں بات شروع ہوئی تھی میراث کے مسائل پر، جو ہمارے موجودہ دور کا ایک اہم ترین مسئلہ ہے. بڑے بڑے عبادت گزار اور زندہ گھرانوں میں بھی یہ کمی اور خرابی دیکھی گئی کہ ایک طرف وہ شریعت کی ہر ممکن پابندی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دوسری جانب اس اہم ترین فرضے سے لاپرواہی اور غفلت کا سبب دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہمارے یہاں آج کل اکثر گھرانوں میں باوجود گھر والوں کی تمام تر دینداری کے، باپ کے مرنے کے بعد لڑائی جھگڑے فساد کا آغاز ہو جایا کرتا ہے. بنیادی وجہ ان مسائل سے لا علمی ہے، نہ وارث ان مسائل کو جانتے ہیں کہ اس پر عمل کریں، نہ مرنے والے کو ان مسائل کی ضرورت و اہمیت کا کوئی احساس ہوتا ہے کہ وہ ان مسائل کا تذکرہ اور تصویہ پہلے سے کرا جائے. اور اسی لیے ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ میراث کے مسائل پر گفتگو کے آغاز سے قبل کچھ مسائل اس سلسلے میں بھی بیان ہو جائیں کہ ایک شخص جس کی جائیداد ہے، جس کی میراث ہے، جس کا قرضہ، مرنے سے پہلے خود اس کی اپنی ذمہ داریاں کیا. جس سلسلے میں بات کا آغاز ہوا تھا اس مقام سے کہ عام طور پر موت جب آتی ہے تو اس سے پہلے کچھ آثار نمودار ہو جایا کرتے ہیں. ویسے تو آج کل ناگہانی اموات کا سلسلہ زیادہ ہے، لیکن عام دستور اور قاعدہ یہی ہے. تو بات ہماری وہیں سے چلی تھی کہ جب کوئی شخص مریض و بیمار ہو جائے تو اس کی کیا ذمہ داریاں. بیمار ہونے والے شخص کے لیے کچھ شریعت میں مستحبات ہیں جن کا تذکرہ ہو رہا تھا، اور ان میں سے آٹھ باتوں کا ذکر ہو چکا تھا. نمبر ایک، صبر و شکر کرے. نمبر دو، کسی غیر مومن کے سامنے شکایت نہ کرے. نمبر تین، تین دن تک اپنے مرض اور اپنی بیماری کو چھپا کر رکھے. نمبر چار، اس عرصے میں اپنی توبہ کی تجدید کرے، دوبارہ توبہ کرے. نمبر پانچ، خیرات کی وصیت کرے کہ خیرات کی جائے اس کے رشتہ داروں پر اور غیروں پر. نمبر چھ، تین دن کے بعد لوگوں کو اپنی بیماری کی اطلاع دے. نمبر سات، لوگوں کو عیادت کے لیے آنے کی اجازت دے. اور نمبر آٹھ، بیمار ہوتے ہی فلفور دوا پینے میں یا طبیب کی جانب رجوع کرنے میں جلدی نہ کریں، بلکہ کچھ عرصے ٹھہر جائے اور اس کے بعد دوا پیے یا طبیب کی جانب رجوع کرے جب یہ دیکھے کہ ٹھہرنے سے بیماری ختم نہیں ہوئی. البتہ ایسی بیماری جس میں اول وقت ہے ابتدا ہی سے یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا علاج بغیر دوا اور طبیب کے نہیں ہو سکتا ہے، اس کی بات دوسری ہے، اس میں فوراً رجوع کیا جا سکتا ہے یا دوا استعمال کی جا سکتی ہے. آٹھ باتیں ہو گئی تھیں، اس کے بعد کچھ باتیں اور ہیں. نویں چیز یہ کہ ہر ایسی چیز سے دوری اختیار کرے جس سے نقصان پہنچنے کا امکان ہے. دو قسم کی چیزیں شریعت نے بتائی ہیں، ایک وہ چیز جس سے نقصان پہنچنے کا یقین ہے، اور ایک وہ چیز جس سے نقصان پہنچنے کا امکان ہے. بیماری کی حالت میں یا عام حالت میں، کوئی بھی حالت، ہر ایسی چیز سے دوری اختیار کرنا واجب جس سے نقصان پہنچنے کا یقین. جب نقصان پہنچنے کا، ضرر پہنچنے کا یقین ہے جسمانی طور پر، تو ایسی چیز سے دوری اختیار کرنا واجب ہے، یہ خودکشی کے منزل کے اندر داخل ہو سکتی ہے، چاہے انسان بیمار ہو اور چاہے انسان عام حالت ہو. اور اسی میں یہ مسئلہ بھی آ جاتا ہے کہ اگر کوئی ایسی بیماری کہ جو علاج نہ کرانے سے بڑھ سکتی نہیں ہے بلکہ بڑھ جائے گی، یا علاج نہ کرانے سے نقصان ہوگا، تو اس وقت طبیب کے پاس نہ جانا بھی حرام ہو جاتا ہے، بلکہ واجب ہے کہ فوراً طبیب کی جانب رجوع کر. تو ہر وہ چیز جس سے نقصان پہنچنا یقینی، اس سے دوری اختیار کرنا، اس سے پرہیز کرنا واجب ہے. لیکن مستحب یہ ہے کہ ایسی چیزوں سے بھی دوری اختیار کریں جن سے امکان ہے، یقین نہیں، 100% نہیں معلوم، ظن بھی نہیں، ایک امکان ہے کہ اس بیماری میں یہ چیز نقصان پہنچا سکتی ہے. دسویں چیز، انسان اور اس کے رشتے دار، قرابت دار، صدقہ کریں مریض کی جانب سے، کیونکہ روایت ہے پیغمبر کی کہ اپنی بیماریوں کی دوا کرو صدقے کے ذریعے. گیارہویں چیز، مومنوں کی ایک مجلس، مومنوں کی ایک محفل، یعنی کچھ مومنوں کی موجودگی، جب بھی انسان بیمار پڑ تو اپنے عقائد کا اظہار کرے، توحید، نبوت، امامت، قیامت اور جتنے دوسرے عقائد ہیں ان کا اظہار کرے، ان کو دہرائے، ان پر اپنے یقین کو ظاہر کرے کچھ لوگوں کے سامنے، مومنوں کے سامنے. یہ مستحبات میں سے ہے بیماری کی حالت میں. بارہویں چیز، یہ مستحب ہے کہ اگر کھاتا پیتا شخص تو اپنے مال میں سے ایک تہائی کی وصیت کر کے جائے. اس کی تھوڑی تشریح ابھی آنے والی گفتگو میں آپ سماعت کریں گے کہ سنت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کھاتا پیتا ہے، اس کو خدا نے وسعت دی ہے، خوشحالی دی، تو وہ اپنی تمام جائیداد اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے نہ چھوڑے، بلکہ ایک تہائی کے بارے میں کسی دوسرے کام کی وصیت کر کے جائے. ہر بیماری کی حالت میں انسان یہ وصیت کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہی مرض مرض موت ثابت ہو جائے. تیرہویں چیز یہ ہے کہ اپنے بچوں کے لیے کوئی سرپرست، کوئی نگران مقرر کر کے جائے، بشرط یہ کہ بچوں کے بگڑنے کا یقین ہو. اگر یقین ہو گیا کہ بغیر کسی سرپرست اور نگران کے بچے بگڑ جائیں گے تو سرپرست کا مقرر کرنا واجب. اور اگر یہ پتا ہے کہ نہیں بچے زندگی گزار لیں گے، سمجھے رہیں گے، تب بھی سنت ہے کہ ان کے لیے کسی سرپرست کا، کسی نگران کا تقرر کرے. چودہویں چیز یہ سنت ہے کہ انسان اپنے لیے ہر بیماری کی حالت میں کفن کو مہیا کر کے رکھے، اپنے کفن کو تیار کر کے، مہیا کر کے ہر وقت اپنے پاس رکھے. اور پندرہویں چیز، یہ تو اہم ترین سنت چیزوں میں سے ہے، وہ یہ کہ انسان ہر وقت اپنی وصیت کو تیار کرے، خصوصاً بیماری کی حالت میں، جب بیمار ہو تو فوراً اپنا وصیت نامہ تیار کرے. اور یہ اتنا اہم ترین مسئلہ شریعت سے ہٹ کر معاشرتی اعتبار سے کہ اس وصیت نامے کے نہ ہونے سے تقریباً ہر گھر میں باپ کے مرنے کے بعد جھگڑے اور ہنگامے اور اختلافات ضرور شروع ہوتے ہیں. وجہ صرف یہ ہے کہ اس مرنے والے کو اپنی زندگی میں ہوش نہیں تھا اور اس نے وصیت نامے کی جانب توجہ نہیں دی. ہمارے ہندو پاکستان میں اس مسئلے پر کوئی توجہ ہی نہیں دی جاتی، توجہ نہ دی، جس کی وجہ سے اس کے مرنے کے بعد اس کے رشتہ داروں میں جھگڑا شروع ہوتا ہے، جس کی ذمہ داری اس مرنے والے کے اوپر بھی جاتی. اور وصیت نامہ تیار کرنا، یعنی مومنوں کی علامت میں سے ایک علامت بتائی گئی ہے کہ وہ ہر رات کو سوتے وقت اپنا وصیت نامہ تکیے کے نیچے رکھ کے سو. یعنی مقصد یہ ہے کہ ہر وقت اپنا وصیت نامہ تیار رکھے. یہ بہت اہم ترین فریضہ اور ہر مومن کی ذمہ داری کہ بزرگ لوگوں کو خصوصیت سے اس فریضے کی جانب متوجہ کرائے. اس کے نتیجے میں بہت سے ہنگامے اور اختلافات ختم ہو جائیں. آپ نے تو مشاہدہ نہیں کیا ہوگا، لیکن ہمارے مشاہدے میں آیا کہ وصیت نامہ نہ ہونے کی وجہ سے کس طرح سے اولاد میں جوتم پیدا ہوا کرتی ہے باپ کے مرنے کے بعد. اور اس سلسلے میں ہمارے پاکستان میں کچھ کام بھی ہو رہا ہے، وصیت نامے کس انداز میں تیار کیا جائے. عراق اور ایران میں تو چھپے ہوئے وصیت نامے ملتے ہیں کہ ہر چیز کے کالم بنے ہوئے ہیں، آپ اس میں لکھتے جائیے اور وہ بہت آسانی سے کام ہو جائے گا. یہاں بھی کچھ مومن یہ کام کر رہے ہیں، اگر وہ کام ہو گیا تو آپ لوگوں کا ایک دینی فریضہ ہوگا اس کو پھیلانا اور لوگوں تک اس چیز کو پہنچانا اور اس کی نصیحت کرنا. اور پانچواں، ہر بیماری کی حالت میں پندرواں مستحب یہ ہے کہ انسان خدا سے حسن ظن رکھے، یعنی اپنے تمام تر کوتاہیوں اور گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے، ان کی توبہ طلب کرتے ہوئے یہ یقین رکھے کہ رحمت خدا اس کے شامل حال ہوگی اور وہ بخش دیا جائے. بعض فقہا اور مجتہدین کے نزدیک حالت احتضار میں جب بالکل موت قریب آ جائے تو اس وقت تو جس طرح یہ واجب ہے کہ مرنے والے کے پاؤں قبلہ رخ دیے جائیں، اسی طرح یہ بھی واجب ہے کہ وہ اپنے حسن ظن کا اظہار کرے، واجب ہے کہ وہ خدا پر حسن ظن رکھے. لیکن بہرحال باقی فقہا کے نزدیک یہ سنت. یہ تو ہو گئی بات جو بیمار ہو جائے اس کے لیے شریعت کے احکامات کیا ہیں. اب ضمنی طور پر ایک بات آ گئی، اسے بیان کر کے اپنے موضوع پر آتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جب کوئی بیمار ہو گیا تو دوسرے مومنوں کے لیے کیا ذمہ داریاں ہیں. بڑی تفصیلی وہ گفتگو ہے، اس کو نظر انداز کرتے ہوئے سب سے اہم ترین سنت کام جو ہے وہ ہے مریض کی عیادت. بڑا تذکرہ ہے، بڑی تاکید ہے، بڑا حکم آیا ہے اس مسئلے کا کہ تم اپنے مریضوں کی عیادت ضرور کیا کرو، یعنی مریضوں کی خبر گیری، ان کی مزاج پرسی، بیماری کی حالت میں ان سے ملاقات کرنا. انتہائی تاکید آئی، بلکہ روایت یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی مریض کی عیادت کو جاتا ہے تو گویا وہ خدا کی عیادت کو جاتا ہے، اس لیے کہ خدا ہر مریض کے قریب موجود ہوتا ہے. کیونکہ ہر مقام پر ذات خدا موجود ہے، لیکن یہ تاکید کے لیے روایت ہے پیغمبر اسلام. تو بڑی تاکید ہے ہر مریض کی، جب کوئی بیمار ہو جائے، جب کسی کو کوئی مرض گھیر لے تو اس کی عیادت کو جانا، اس کی مزاج پرسی کو جانا، اس کی خیر خیریت دریافت کرنے جانا، اس کی انتہائی تاکید اور انتہائی اہم ترین حقوق میں سے اس کو بتایا گیا. اور یہ اسلام کا کتنا اہم حکم ہے اس کی تفصیل وہ حضرات بخوبی جانتے ہیں جو نفسیات پڑھے ہوئے. یہ نفسیات میں کتنی تاکید کہ ایک شخص بیماری میں اپنے آپ کو تنہا محسوس کرنے لگتا، اس کا یقین ٹوٹنے لگتا، اس کا ذہن پریشان ہونے لگتا، اگر اس سے ملاقات کرنے والے اور تسلی دینے والے ہوں تو وہ بآسانی اپنی بیماری کا مقابلہ کر سکتا. بہرحال انتہائی اس کی تاکید. البتہ اگر کسی کو آنکھ کا درد ہے یا دانت کا درد ہے یا کسی کے پھوڑے پھنسیاں نکلیں، اس مرض کے اندر عیادت کرنا وہ مستحب نہیں، یعنی اس کی تاکید نہیں. بیماری تو کوئی بھی ہو جائے، تاکید ہے کہ آپ اس کی عیادت کو جائیں. لیکن فرض کیجئے کسی کے دانت میں درد ہو رہا ہے، یہ اطلاع مل گئی، تو اس صورت میں عیادت کو جانا سنت نہیں. یعنی اگر آپ نہ گئے تو آپ نے تو ثواب نہیں کھویا. یا آنکھ میں درد ہو جائے یا کسی کے جسم پر دانے وغیرہ پھوڑے وغیرہ نکل آئے، اس کی عیادت کو نہ جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. اسی طرح وہ مریض جس کی بیماری بہت دور پھیل گئی، بیمار ہوا آپ گئے عیادت کو مگر چار سال، پانچ سال، سات سال، دس سال، یا دائم المریض ہمیشہ مریض ہے، اس کی بیماری ہمیشہ، تو اس کے لیے بھی یہ تاکید نہیں ہے کہ بار بار یا ہمیشہ اس کی عیادت کو جائے. تو جس کی بیماری بہت دور پھیل جائے، یا ابھی ایک آدمی معمولی بیمار تھا آپ عیادت کو گئے، پھر یہ بیماری بڑھ گئی، شدید ہو گئی، تب بھی دوبارہ عیادت کو جانا مستحب نہیں. تو آنکھ، دانت، دانے اور پھوڑے پھنسی، لمبے مرض یا چھوٹا مرض شدید ہو گیا، ان بیماریوں میں جانا مستحب نہیں. باقی اس کے علاوہ ہر مریض کی عیادت کو جانا سنت ہے اور انتہائی اس کی تاکید. آپ عیادت کے لیے دن میں بھی جا سکتے ہیں، رات میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن زیادہ تاکید یہ ہے کہ یا صبح کو جائیں یا شام کو جائیں. اب عیادت کا مطلب کیا، مزاج پرسی کا مطلب کیا ہے، کس طرح جا کر اس کی عیادت کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے اس کو اپنی شکل دکھا دینا، بس اس کے پاس بیٹھنا، اس کے گھر میں بیٹھنا، یا اس سے اس کے مرض کے بارے میں پوچھنا، یا اس سے دواؤں کے بارے میں پوچھنا، یا اس سے پوچھنا کہ کیسے بیماری لگی، یہ سب عیادت میں داخل نہیں. عیادت بس اس چیز کا نام ہے کہ گئے، اس سے ملاقات کی، شکل دکھا دی اور واپس آ گئے، چاہے کھڑے کھڑے گئے اور کھڑے کھڑے آ گئے، یہ بھی عیادت کہلاتی ہے اور یہی چیز شدید میں سننا. البتہ اگر پورا ثواب حاصل کرنا چاہیں تو اس کے لیے شریعت نے کچھ اور چیزیں رکھی ہیں، اور ایک ڈیڑھ دو منٹ کی بات ہے، اسے مکمل کر کے پھر اپنے میراث کے موضوع پر آتا ہوں کہ سنت یہ ہے، زیادہ ثواب اس میں ہے کہ مریض کے پاس کچھ دیر ضرور بیٹھے، لیکن اس میں بھی یہ حکم ہے کہ زیادہ دیر نہ بیٹھے، بیٹھے لیکن بہت مختصر وقت ہے. البتہ اگر مریض کی خواہش ہے کہ آپ اس کے پاس زیادہ دیر بیٹھیں، اس کے پاس کوئی آتا نہیں ہے یا اس کا دل گھبرا رہا ہے جب وہ آپ کو زیادہ بٹھانا چاہتا ہے، تب تو یہ حکم ہے کہ آپ اس کے پاس اتنی دیر بیٹھیں جتنی اس کی مرضی ہے، ورنہ مریض کے سلسلے میں حکم یہ ہے کہ کم بیٹھے، جائیں بیٹھے ضرور لیکن کم سے کم اس کے پاس بیٹھے. اور دوسری بات یہ ہے، دوسرا سنت یہ ہے، دوسرا مستحب یہ ہے کہ جب مریض کے پاس بیٹھے تو یا تو پیشانی پر ہاتھ رکھ کر بیٹھیں اور یا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھیں یا پیشانی پر ہاتھ رکھ کر بیٹھیں، یہ سنت یعنی اس کا ثواب. تیسری چیز یہ ہے کہ مریض کے پاس جب جائیں تو اس کے لیے دعا ضرور کریں، اس کی شفا کی دعا ضرور کریں. اور چوتھا سنت یہ ہے کہ یہ دعا بھی کریں تو اس کی کلائی پر ہاتھ رکھ کر دعا کریں، اس کی کلائی پر ہاتھ رکھیں اور ہاتھ رکھنے کے بعد اس کی شفا کی دعا کریں. پانچواں سنت کام یہ ہے کہ اس کے اوپر سورہ حمد ضرور پڑھیں، 70 مرتبہ یا 40 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا کم سے کم 1 مرتبہ، اور سورہ حمد پڑھنے کے بعد اس کے لباس پر پھونک ماریں. یہ سنت چیز ہے، یعنی یہ رسم و رواج سے تعلق نہیں رکھتی بلکہ یہ مستحب موقدہ، ان کی انتہائی تاکید کہ مریض کے پاس جائیں تو اس کے اوپر سورہ حمد کی تلاوت کریں اور یہ تلاوت کرنے کے بعد اس کے لباس پر پھونک ماریں. چھٹا سنت یہ ہے کہ مریض کے پاس خالی ہاتھ نہ جائیں، تحفہ لے کے جائیں، ہدیہ لے کے جائیں، اور سب سے بہتر تحفہ جس کی بڑی تاکید کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے مزاج کے مطابق پھل لے کے جائیں. اس سے بہتر کوئی تحفہ مریض کو شرط نہیں دیا جا سکتا، اور اس کی بڑی تاکید ہے، یہاں تک کہ بعض علماء نے اسے واجب تک سمجھا ہے. ساتواں سنت کام یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہ کھائیں کہ جس چیز کو دیکھ کر اس کا دل بھی چاہنے لگے کہ میں یہ کھاؤں جبکہ وہ چیز اسے نقصان پہنچاتی ہے، اس کی بیماری ایسی ہو جس میں وہ چیز اسے نقصان پہنچاتی ہے، اور آپ اس کے سامنے کھائیں تو اس میں بھی اشتہا پیدا ہو، اس میں بھی طلب پیدا ہو، ایسی چیز کا کھانا، ایسی چیز کا نہ کھانا یہ مستحب ہے. آٹھواں مستحب یہ ہے کہ کوئی ایسا کام اس کے سامنے نہ کریں جو اس کے مزاج کے موافق نہ ہو، جس سے اسے غصہ آ جایا کرتا ہو، جس سے اس کی طبیعت بگڑ جایا کرتی ہو. عام حالت میں آپ کو پتا ہے کہ یہ آدمی فلا چیز سے بہت غصے میں آ جاتا، فلا جملے سے یا فلا مذاق سے یا فلا چیز، اب بیماری کی حالت میں کبھی وہ چیز اس کے سامنے انجام نہ دی. اور نویں چیز جس کی بڑی تاثیر وہ یہ ہے کہ اس سے اپنے حق میں دعا ضرور کریں، اس لیے کہ روایت ہے شیخ امام کی کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ جن سے انسان کو ضرور دعا کرانا چاہیے، الحاج سب سے پہلے حج سے آنے والا، والغازی میدان جہاد سے فتح یاب آنے والا، والمریض اور بیمار شخص جس کی ملاقات کے لیے آپ جا رہے ہیں، اس لیے کہ خدا ان کی دعا کو فوراً قبول کیا کرتا ہے. بہرحال یہ ایک ضمنی مسئلہ تھا کہ جب کوئی بیمار ہو جائے اس کے لیے مستحب کیا ہے اور اس کے پاس جانے والے کے لیے مستحب کیا ہے. اب ہم اپنے موضوع پر آتے ہیں. یہاں تک تو بات گزشتہ تقریر میں پہنچ گئی تھی کہ جب کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو اس کے لیے واجب ایسی بیماری جس میں اسے اپنی موت کے آثار دکھائی دینے لگے. بیماریاں تو بہت ہوتی ہیں لیکن ایسی بیماری جس میں اسے اپنے موت کے آثار دکھائی دینے لگے تو اس کے لیے واجب کیا ہے، یہ گزشتہ تقریر میں میں بتا چکا ہوں کہ جتنی امانتیں رکھتی ہیں وہ ساری امانتیں واپس کر دے. اگر واپس نہیں کر سکتا ہے فوراً، پھیلی بھی ہیں، دور دور ہیں، تو ان کی وصیت کر جائے اور ان کی اطلاع دے جائے. جس کا قرضہ اس نے لے رکھا ہے، اگر قرضے کی واپسی کی تاریخ آ گئی تو وہ قرضہ واپس کر دے، اور اگر واپس نہیں کر سکتا، پیسے نہیں یا ابھی تاریخ نہیں آئی ہے، تو اس کی وصیت کر جائے اور وصیت پر کم از کم 2 عادل آدمیوں کو گواہ بنا جائے. البتہ کیونکہ واجبات کی بات ہو رہی ہے اس لیے یہ مسئلہ کہ البتہ اگر وہ قرض اتنا مشہور ہے کہ معلوم ہے لوگوں کو، گھر والوں کو، کہ اس نے قرضہ لیا، تو پھر اس کو الگ سے وصیت کرنے کی ضرورت نہیں. اسی طرح واجب یہ کہ اگر اس نے کچھ پیسے دوسروں کے پاس رکھوائے یا کسی جگہ کچھ پیسے چھپائے اور اس کے مر جانے سے وہ پیسے ضائع ہو جانے کا یقین، کسی اور کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا کس بینک میں اکاؤنٹ ہے یا کس لاکر میں اس نے کیا رکھوایا، ضائع ہو جانے کا یقین ہے، تو واجب ہے کہ ایسی بیماری کی حالت میں اس کی اطلاع بھی گھر والوں کو دے دیں تاکہ وہ پیسے ضائع ہونے سے بچ جائیں۔ اسی طریقے سے واجب کہ اگر کسی کے اوپر خمس، زکات یا مظالم، مظالم کا مقصد یہ ہے کہ تمام زندگی جس جس کو پیسے کا نقصان پہنچایا وہ نقصان آپ کو ادا کرنا، اس کو مظالم کہتے ہیں۔ خمس، زکات، مظالم یا حج کسی پر واجب ہے اور اس نے اب تک انجام نہیں دیا، خمس واجب ہے نہیں نکالا، زکات واجب ہے یا زکات فطرہ واجب ہے نہیں نکالا، کسی کے اوپر اس نے ظلم کیا تھا، دھوکہ دیا تھا، نقصان پہنچایا تھا، اس کی کوئی چیز توڑ دی تھی، اب وہ پیسے اس کے اوپر وہ واپس نہیں کیا یا حج نہیں کیا، تو واجب یہ ہے کہ جیسے ہی بیماری میں آثار دیکھے ان چیزوں کو فوراً دے، ان کے پیسے نکال، زکات کے پیسے نکال، حج پر جا سکتا ہے فوراً چلا جائے، ورنہ کسی کو اپنی جانب سے حج پر بھیج دے، فوراً یہ کام کرے۔ اور اگر یہ کام نہیں کر سکتا ہے، اس وقت خمس نکالنا ممکن نہیں، زکات نکالنا ممکن نہیں، تو اس کی وصیت کر جائے، یہ وصیت کرنا اس کے لیے واجب ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جا رہا، یہ باتیں گزشتہ تقریر میں آ چکی تھی تفصیل کے ساتھ۔ اسی طریقے سے اگر کسی پر نماز اور روزے کی قضا ہے، نماز اور روزے کی قضا ہے اور اس کے پاس اتنے پیسے، اس کے پاس کچھ پیسے، تو واجب ہے کہ وصیت کر جائے کہ میرے ان پیسوں سے اس نماز اور روزے کو میری طرف سے پڑھوا لیا جائے، یا اگر پیسے نہیں ہیں لیکن اس کو امید ہے کہ کوئی شخص مجھ سے اتنی محبت کرتا کہ وہ مفت میں میری جانب سے یہ عبادتیں انجام دے دے گا، تب بھی وصیت کرنا واجب ہے کہ مجھ پر اتنے سال کی نماز اور روزہ باقی، تاکہ جس کو اس کی طرف سے پڑھنا ہے وہ پڑھ۔ اسی طریقے سے اگر اس کا بڑا بیٹا موجود ہے اور ایسا بیٹا ہے جس پر باپ کی نمازیں واجب ہوتی ہیں، اس لیے ہم نے کہا کہ اس مسئلے میں بعض علماء کا اختلاف ہے۔ مثلا کچھ علماء کہتے ہیں کہ جو نمازیں باپ نے جان بوجھ کر چھوڑی، جان بوجھ کر، اس کو نماز کی فکر ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں، پڑھتا ہی نہیں، وہ نمازیں جو باپ جان بوجھ کر چھوڑے، اس کے مرنے کے بعد اس کی قضا اس کے بیٹوں کو نہیں کرنا پڑے گی۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، باپ جان بوجھ کر چھوڑے تب بھی، اور بھولے سے یا مجبوری میں چھوٹ جائے تب بھی، اس کی قضا نماز بڑے بیٹے کو کرنا۔ اور بعض علماء اس میں ذرا تفصیل دے دیتے ہیں کہ جو نماز باپ نے مجبوری میں چھوڑی ہے اس کی قضا بڑے بیٹے کو کرنا ہے، اور جو جان بوجھ کر چھوڑی ہے احتیاط واجب یہ ہے کہ بڑا بیٹا اس کی بھی قضا کرے، کہ یہی مسئلہ آقا خوئی اور آقا خمینی میں کہا ہے۔ تو بہرحال اگر اس کا ایسا بڑا بیٹا موجود ہے کسی مرنے والے کا جس پر یہ نماز اور روزہ باپ کا واجب ہے مرنے کے بعد، تو مرنے والے پر یہ واجب ہے کہ وصیت کر جائے، اپنے بیٹے کو بتا جائے کہ کتنے سالوں کی نماز اور کتنے سال کا روزہ اس بیٹے کو اس کی جانب سے رکھنا، یہ مرنے والے کی ایک واجب ذمہ داری۔ اب یہ تو تھا مرنے والا جب تک زندہ ہے اس وقت کے حکم، اب آئیے ہماری گفتگو شروع ہو رہی ہے اس منزل کہ جب مرنے والا مر گیا تو اس کی جائیداد اور میراث کس انداز سے تقسیم کی جائے، یہ ہمارا آج کا اہم ترین مسئلہ ہے۔ اس کے اندر دو باتیں ذہن میں رہیں، پہلی بات تو یہ جس کی جانب اشارہ ہو چکا تھا گزشتہ جمعے کی تقریر، کہ ایک مرنے والے کو اپنی زندگی میں اپنی پوری جائیداد کا حق، وہ اس کا مالک، مکان کا، پیسے کا، لباس کا، فرنیچر کا، زیورات کا، جتنی چیزیں ہیں ایک آدمی اپنی زندگی تک ان کا مالک ہوتا ہے، مرنے کے بعد وہ اپنی چیزوں کا مالک نہیں رہتا ہے بلکہ یہ چیزیں جو ہیں اس کے وارثوں کی بن جاتی ہیں، یہ اس کے بیٹے کی ہو گئی یا اس کی بیٹی کی ہو گئی یا اس کی ماں کی ہو گئی، وہ خود مالک نہیں رہتا ہے ان چیزوں کا۔ تو اب اس مسئلے کا مطلب کیا ہوا مالک نہیں رہتا؟ مطلب یہ ہوا کہ اپنی زندگی کی حد تک تو ایک آدمی اپنی چیزوں کو جس طرح چاہے خرچ کرے، جس طرح چاہے استعمال کرے، لیکن جیسے ہی اس کی آنکھ بند ہوئی، ملک الموت نے اس کی روح کو قبض کیا، وہ اس دنیا سے رخصت ہوا، اب اسے اپنی چیزوں پر کوئی حق نہیں رہا۔ چنانچہ ایک مرنے والے کو یہ کہنے کا قطعاً حق نہیں کہ میرا فلاں بیٹا نافرمان ہے، میں اسے آپ کرتا ہوں، اسے میری جائیداد سے کچھ نہ ملے۔ نہیں، آپ کے مرنے کے بعد، مرنے والے کے مرنے کے بعد، اب یہ اس کا مال ہے ہی نہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو اس سے روکے، یہ خود اس کے بیٹے کا مال ہو گیا شرعاً۔ تو کسی مرنے والے کو یہ شرعاً حق حاصل نہیں کہ وہ اپنے مرنے کے بعد اپنے کسی وارث کو جائیداد میں حصہ لینے سے روک دے یا منع کرے. ہاں زندگی میں اپنی تمام جائیداد دوسروں کو دے 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 تقسیم کر دے وہ اس کے لیے صحیح, لیکن اگر وہ یہ وصیت کر جائے یہ حکم دے جائے کہ میرے مرنے کے بعد بنا کو اس میں سے نہ دینا, یہ وصیت غلط ہے باطل ہے اور اس پر کوئی شخص عمل نہیں کر سکتا, کسی کو یہ حق حاصل نہیں سوائے ایک صورت سے, وہ یہ ہے کہ جس کو اس نے منع کیا ہے جائیداد میں حصہ لینے سے وہ اس کا قاتل ہو. مثلاً کوئی بیٹا یا بیوی یا ماں یا باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دے تو قاتل کو کبھی مقتول کی میراث میں سے حصہ نہیں ملتا, باقی اور کوئی صورت اور کوئی طریقہ نہیں. تو یہ مسئلہ تو بالکل غلط ہے کہ جو والدین آپ کا دیا کرتے ہیں ان کو حق نہیں, مرنے کے بعد یہ ان کی چیز نہیں ہے کہ اس میں سے وہ کہیں کہ فلاں کو دو اور فلاں کو نہ. پہلا یہ مسئلہ. اچھا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہاں شریعت نے کتنا حق دیا ہے مرنے والے کہ اس کی جتنی جائیداد ہے اس کا ایک تہائی ایک بٹا تین وہ اپنے مرنے کے بعد کسی کو دینے کی وصیت کر سکتا ہے, اپنے کسی وارث کو روک نہیں سکتا کہ میرے بیٹے کو نہ دیا جائے میری بیوی کو نہ دیا جائے میری بیٹی کو نہ دیا جائے, یہ اس کو حق نہیں. لیکن ہاں یہ حق ہے کہ اپنی جائیداد کا ایک تہائی اپنے مرنے کے بعد کسی اور کو دینے کی وصیت کرے, ایک تہائی سے زیادہ نہیں. مثلا ایک آدمی کی تمام جائیداد مل ملا کے 30,000 کی, اب شریعت میں جو وارث رکھے وہ ہوتے ہیں ماں باپ بیٹا بیٹی اور بیوی. پہلے مرحلے میں عام طور پر یہی 5 وارث ہیں جن کو اب جائیداد مل سکتی ہے. اب اس کو یہ حق نہیں ہے کہ ان 5 میں سے کسی ایک کے بارے میں یہ کہہ جائے کہ اس کو میری جائیداد میں سے نہ دو, یہ اس کے لیے جائز نہیں. اور اگر اس نے یہ کہہ دیا تو اس کے مرنے کے بعد اس کے وارث اس کی اس بات سے عمل نہیں کر سکتے, عمل کریں گے تو گناہ گار ہوں. ہاں البتہ وہ یہ کہہ سکتا کہ میری ایک تہائی جائیداد میں سے, مثلا آپ نے سنا کہ بیٹا بیٹی ماں باپ اور بیوی کو حصہ ملے گا, لیکن اس کی ایک بیوہ بہن اور وہ بہرحال بہت پریشانی میں زندگی گزار رہی, اس کا دل یہ چاہتا کہ میں اس کو بھی دوں, اور حالت یہ ہے کہ اس کے بیٹے بیٹیاں سب خوشحال ہیں شادی شدہ ہیں اپنا کام کر رہے ہیں ان کو ضرورت نہیں, اور اس کی ایک بیوہ بہن ہے جس کو ضرورت. شرم تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے بیٹے کو نہ دو بیٹیوں کو نہ دو بلکہ میری بہن کو دے دو. ہاں یہ اس کو حق ہے کہ اپنی جائیداد میں سے ایک تہائی تک جس کو چاہے وہ دے, یعنی 30,000 میں سے 1,000, 2,000, 5,000, 7,000, 9,000, 10,000 تک کسی اور کو دینے کی وصیت کر سکتا. لیکن اگر 11,000 کی بات اس نے کر دی تو 10,000 تک تو اس کی بات مانی جائے گی, 11,000 میں اس کی بات نہیں سنی جائے گی. یہ دو مسئلے آپ ذہن میں رکھیں تو آگے کے مسائل کا سننا آسان ہو جائے گا. سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ جب تک کہ کسی مرنے والے پر حقوق و ناس باقی, لوگوں کا پیسہ باقی, اس وقت تک اس کی جائیداد کا کوئی مسئلہ ہی نہیں. شرعاً اس کا کوئی وارث اپنے مرنے والے کی جائیداد سے حصہ نہیں لے سکتا جب تک مرنے والے پر کوئی حق باقی ہو لوگوں کا, مثلاً کسی پر خمس باقی یا زکات باقی نہیں ادا کیا اس کا, یا حج واجب ہو گیا تھا حج ادا نہیں کیا, یا اس کے اوپر مظالم چڑھے ہوئے ہیں. مظالم کی میں نے تھوڑی تشریح کی کہ مظالم کے معنی یہ ہیں کہ کسی دوسرے کا حق جو اسے دینا تھا اس نے نہیں دیا, قرضہ لیا واپس نہیں کیا, امانت لی کھا گیا, فرض کیجیے کہ رشوت لیتا آیا, کسی کو سود کے اوپر پیسہ دے کر اس نے پیسے جمع کیے, کاروبار میں دھوکہ کیا, ملازمت میں غبن کیا, یا اور مسئلہ جو آج کل بہت پیش آ سکتا ہے, یعنی اس لیے پیش آ سکتا ہے کہ لوگوں کی توجہ اس پر نہیں, دیت واجب ہو گئی, دیا واجب ہو گیا, دیہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو نقصان پہنچائیں, کسی کو اتنے زور سے ماریں کہ اس کے جسم کا رنگ بدل جائے, سرخ ہو جائے, نیلا ہو جائے, یا سیاہ ہو جائے, کالا ہو جائے, نیلا ہو جائے, سرخ ہو جائے. تو اب جس نے مارا اس پر واجب کہ جس پر اس نے ہاتھ اٹھایا ہے اس کو وہ مخصوص پیسے دے کے شریعت نے بتائیں, جو 200 دینار سے شروع ہو کر 600 دینار تک جاتے ہیں جس کی تفصیل میں. یہ واجب آپ نے کسی کے ایک ہاتھ مار دیا, فرض کیجیے مذاق مذاق میں آپ نے ہاتھ مارا لیکن اس کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گئے, اب آپ پر واجب ہے کہ آپ اس کو پیسے دیں گے جتنے شریعت نے بتا ہے, جو 1,000 کی رقم ہوتی ہے, یہ آپ کے لیے ادا کرنا واجب ہے. یا ایک چھوٹی سی مثال ہے ورنہ یہ تو بہت مسئلے ہیں جو آئیں گے. فرض کیجیے ایک آدمی نے سڑک پہ کیلے کا چھلکا پھینکا اور اس پر سے چلتے ہوئے کوئی آدمی گر گیا اور اسے چوٹ لگی. اب جس نے یہ کیلے کا چھلکا پھینکا ہے اس کے لیے واجب کہ اس آدمی کو اس کا معاوضہ دے, اس کی دیت دے جتنی شریعت نے بتائی. اس قسم کے کئی مسئلے, چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں جو انشاءاللہ اپنے مقام پر آئیں. کسی نے باہر سے گھر وغیرہ دھویا اور سارا پانی سڑک پہ گرایا, سڑک پر ہو گئی پھسلا, اس پھسلا میں کوئی بچہ یا کوئی بڑا گر گیا, چوٹ لگ گئی, گھر والوں کو جنہوں نے یہ پانی باہر پھینکا ہے ان کے لیے واجب ہے اسے معاوضہ دے. اس قسم کے کئی مسئلے. اس میں ایک مسئلہ یہاں تک آ جاتا ہے بعض علماء کے نزدیک کہ آپ نے رات کے وقت کسی کو بلایا دعوت دی اور وہ آنے والا گھر سے نکلا, راستے میں اسے کوئی حادثہ پیش آ گیا. اب ساری ذمہ داری دعوت دینے والے کی ہے, کس کو اس کو دیا دینا پڑے گا, پیسے دینا پڑے گا. یہ بہت دلچسپ مسئلہ ہے فقہ کا جو اپنے مقام پر آ جائے. تو اب اگر آپ نے نہیں دیا, کبھی سوچا ہی نہیں کہ اس کے بھی پیسے دینا ہوتے ہیں, اس کے اندر بھی کوئی بات مانگنے والے نے مانگا نہیں, لیکن اس کو بھی کچھ نہیں پتا جیسا یہاں کا ماحول, دینے والے نے دیا نہیں, تو مرنے کے بعد واجب ہے کہ اس کے مال سے یہ سارا پیسہ نکال کر اس آدمی کو پہنچایا جائے. جو وارثوں کی ذمہ داری ہے اگر وارثوں کو مسئلہ معلوم, تو بہرحال جب کسی پر خمس واجب, زکات واجب, حج واجب یا مظالم, اس نے دوسروں کو کوئی مالی نقصان پہنچایا اور وہ مالی نقصان اس نے ادا نہیں کیا, دوسروں کا حق مارا ہے, وہ پیسے ان کو دیے ہیں, خدا پسند کیا کرتا. اور فساد کرنے والوں کی سزا جو قرآن سنا رہا وہ یہی کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ والذین یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض, کہ وہ لوگ جو خدا سے یا رسول سے جنگ کرتے ہیں, یا وہ لوگ جو زمین میں فتنہ و فساد کی آگ بھڑکاتے ہیں, ان لوگوں کی سزا یہ کہ یا انہیں قتل کر دو, یا انہیں سولی دے, یا ان کے ہاتھ اور پاؤں کو کاٹ دو, اور یا پھر انہیں زمین سے گرا وطن کر دو. یہ قرآن ایک سزا سنا رہا ہے اور انتہائی اہم اس آیت کو ذہن میں رکھنا آج کی گفتگو کے تفہیم کے لیے اور آج کی گفتگو کو سمجھنے کے, کہ فساد اور اسلام کبھی ایک مقام پر جمع ہو ہی نہیں سکتے. اسلام قاتل کو برداشت کر رہا لیکن مفسد کو برداشت کرنے کو تیار نہیں. قاتل کی سزا معاف ہو سکتی, قاتل قصاص, قاتل خونبہا دے سکتا, قاتل کو مقتول کے وارث معاف کر سکتے ہیں, قاتل کی سزا بعض حالتوں میں امام معاف کر سکتے ہیں, لیکن فسادی جو نہ اس کو خونبہا دے کر اس کی جان بچ سکتی اور نہ ہی مقتول کے یا جس پر اس نے ظلم کیا ہے اس کے وارثوں کی رضامندی. فسادی کی سزا صرف یہ ہے کہ قتل کرو, گلا وطن کرو, ہاتھ پاؤں کاٹ دو اور یا اسے سولی دے. اور ساتھ ساتھ اسلام کا وہ اصول بھی ذہن میں رکھی جو میں بڑی کثرت کے ساتھ دہراتا رہتا ہوں, ایک مرتبہ پھر یاد دلا دوں کہ ہماری شریعت کا, ہمارے مذہب کا ایک بنیادی اصول یہ جسے یاد دلایا گیا ہے ہمیں زیارت وارثہ میں, تکرار کر کے زیارت وارثہ, ہر شب جمعہ پڑھو, روزانہ پڑھو, زیارت وارثہ کے بارے میں کتنا شدت سے حکم. اور اس میں ایک اصول ہمارے ذہن میں بٹھایا گیا جس کو میں بار بار بیان کیا کرتا ہوں. کیا اصول ہے؟ ہر مومن کہتا ہے لعن اللہ امتا قتلتا ولعن اللہ امتا ظلمتا ولعن اللہ امتا سمعت بذلک فرضیت میں, خدا سے کہہ رہا, امام کو مخاطب کر کے کہہ رہا کہ مولا اللہ کی لعنت اس گروہ پر جس نے آپ کو قتل کیا، اور مولا خدا کی لعنت اس جماعت پر جس نے آپ پر ظلم کیا، اور مولا خدا کی لعنت ان لوگوں پر جنہوں نے اس کو سنا اور فرضیت دے اور اس پر راضی ہو گئے، مطمئن ہو گئے، خوش ہو گئے، بیٹھ گئے اپنے گھروں میں، ان کے دلوں میں ان قاتلوں کے خلاف، ان ظالموں کے خلاف غصہ پیدا نہیں، نفرت پیدا نہیں، انہوں نے ان ظالموں اور قاتلوں کو روکنے کے لیے کچھ نہ کیا، ان راضی ہو جانے والوں پر بھی لعنت، اور وہی لعنت جو قاتلوں پر ہے. امام نے الگ الگ لفظ نہیں بتائے زیارت وارثہ، وہی لفظ جو قاتل کے لیے، وہی لفظ گھر بیٹھ کر راضی ہو جانے والے کے لیے. تو شریعت کا اصول یہ ہے کہ جو جس سے راضی ہوتا ہے وہ اس کے گناہ میں برابر کا شریک سمجھا جاتا ہے، جو جس سے راضی ہوتا ہے وہ اس کی نیکی میں بھی برابر کا شریک ہوتا ہے، اس کے گناہ میں بھی برابر کا شریک ہوتا ہے. کسی نے اچھائی کی، آپ اس سے راضی ہوئے، آپ اس سے خوش ہوئے، آپ اس کی اچھائی میں برابر کے شریک. کسی نے غلطی کی، گناہ کیا، فتنہ و فساد کی آگ بھڑکائی، آپ اس سے راضی ہوئے، آپ اس کے ساتھ برابر کے شریک سمجھے جائیں گے. یہ چند اصول ہیں، انہیں ذہن میں رکھیں. آئیے اسی مقام سے گفتگو کا آغاز کریں جہاں گزشتہ جمعے کو ہماری گفتگو پہنچی، کہ اسلام اپنے تمام ماننے والوں ایک چیز کا تقاضا کر رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم کائنات میں سب سے زیادہ محبت اسلام سے کرو، اسلام سے بڑھ کر کسی چیز سے محبت نہ کرو، اور اسلام سے محبت کے خاطر اگر کبھی تمہیں مال کا نقصان اٹھانا پڑ رہا اپنے نقصان کو برداشت کر جاؤ، عزت کا نقصان اٹھانا پڑ رہا اپنی بے عزتی برداشت کر جاؤ، جان کا نقصان اٹھانا پڑ رہا اپنے جانی نقصان کو برداشت کر جاؤ. اور اس کے لیے میں نے تاریخ کے واقعات پیش کیے، میرے مولا سے باغ فدق چھینا گیا، اسلام کو نقصان نہ پہنچے، مولا خاموش بیٹھ گئے. میرے مولا سے پوری کوشش یہ گئی کی گئی کہ جتنی احانت و بے عزتی ہو سکتی ہے وہ کی جائے، گلے میں رسی تک باندھی گئی، لیکن بے عزتی برداشت کی مولا نے، گھر کے دروازے کو جلنا برداشت کیا، اسلام کی بقا کی خاطر خاموش بیٹھ گئے. قتل کی بات آ گئی، 11 معصوم 10 امام شہید کیے گئے، 11 امام شہید کیے گئے اسی اسلام کی خاطر، ایک امام زادے جناب محسن کی شہادت ہو گئی، امام بالکل ساکت و ثابت اور خاموش بیٹھے رہے صرف اسلام کی خاطر. اور بڑا مشہور واقعہ، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، واقعہ تو نہیں ہے ذاکری کا نقطہ، لیکن صرف اشارہ کرتے ہیں کہ جب کسی سے حقیقی محبت ہوتی تو وہ کبھی یہ نہیں چاہتا کہ وہ چیز ناقص ہو کر میرے پاس پہنچے، وہ یہی چاہتا ہے کہ دوسرے کے پاس رہے لیکن کامل ہو کر. وہ واقعہ یہ بعض روایتوں میں امیر المومنین کا ہے، بعض روایتوں میں جناب سلمان کا ہے، جناب سلیمان کا ہے، کہ جب دو مائیں ایک بیٹے پر جھگڑا کرتے ہوئے آئیں اور پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ لڑکا کس کا لڑکا ہے، یہ اولاد کس کی اولاد، ایک مرتبہ فیصلہ یہی کیا کہ تلوار نکال کر کہا کہ میں اس کو آدھا آدھا تقسیم کیے دیتا ہوں تاکہ یہ جھگڑا ختم ہو جائے. جو نقلی مات، جو جعلی مات، جسے اس سے دلی محبت نہیں تھی، اس نے سنا راضی ہو گئی، لیکن جو حقیقی مات تھی، جس کے جگر کا گوشہ تھا، جس کے دل کا ٹکڑا تھا، وہ برداشت نہ کر سکی، چیختی نے کہنے لگی آپ کے میں وقت ہے کہ مجھے بیٹا نہیں چاہیے، دوسروں کو دے دیے، دوسری ماں کو دے دیے، وہ اس کو رکھے میں اسی پر راضی ہوں. تو فیصلہ یہی دیا گیا کہ یہ ہے اس اولاد کی حقیقی ماں، اس لیے کہ حقیقی محبت کی وجہ سے یہ کیسے گوارا کر سکتی تھی کہ وہ بیٹا دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے، وہ مر جائے. اس کی محبت یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے نہ ملے لیکن اس کو نقصان کو نہ پہنچنے پائے. بس یہی مسئلہ اسلام کے ساتھ، کہ جن کو اسلام کے ساتھ حقیقی محبت ہے، وہ اگر یہ دیکھتے ہیں کہ آپس کے اختلافات کی وجہ سے اسلام خطرے میں پڑتا، وہ یہ برداشت کر لیتے ہیں کہ ہماری بے عزتی ہو جائے، ہمارے گھروں کو آگ لگا دی جائے، ہمیں ذلیل کیا جائے، ہمیں غیر مسلم سمجھا جائے، اسلام کو ہمارا اور اسلام کا کوئی رشتہ ہی نہ مانا جائے، وہ یہ سب برداشت کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اسلام دوسروں کے ہاتھ میں رہے لیکن رہے تو صحیح اور صالح، اس کے مقابلے میں کہ نہیں ہم بھی اس اسلام میں سے حصہ لینے کی کوشش کریں گے، آدھا اسلام ادھر آدھا اسلام ادھر، نتیجہ یہ کہ نہ وہاں پہ کامل نہ یہاں پہ کامل. اسی لیے مولا کی تلوار نیام میں رہی کہ معلوم تھا میں نے تلوار نکالی تو مجھے بھی حکومت مل جائے گی، مجھے بھی خلافت مل جائے گی، لیکن دو ٹکڑے ہو جائیں گے، ایک خلیفہ ادھر ہوگا، ایک خلیفہ ادھر ہوگا، کچھ مسلمان ادھر ہوں گے، کچھ مسلمان ادھر ہوں گے، اور اس میں ہم دونوں کا فائدہ ہو سکتا ہے، اسلام کا سراسر نقصان ہے. تو اسلام کے فائدے کے خاطر ایک مرتبہ ٹھوکر مار دی، امام حسن نے سلو کر دی، کہ ٹھیک ہے ہمیں جنگ نہیں کرنا، ہمیں نہیں لڑنا، جو ہو رہا ہے وہ ہونے دو، اس لیے کہ اس وقت امام حسن کی جنگ اسلام کو نقصان پہنچا سکتی تھی، امام حسن نے سلو کر کے چھوڑ دیا تخت خلافت کو صرف اس لیے کہ اسلام باقی بچ جائے، اور ائمہ کی قربانیوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ اسلام پھیلنے لگا، چاروں طرف پھیلنے لگا، افریقہ جتنا اس وقت تک دریافت ہو چکا تھا اس افریقہ پورا کا پورا مسلمان ہو گیا، ایشیا جتنا دریافت ہو چکا تھا تقریباً ایک یا دو ملکوں کو چھوڑ کر اس پورا کا پورا ایشیا مسلمان ہو گیا، اور وہ ایک کے جو ملک تھے وہاں بھی اسلام پہنچ گیا، یورپ تقریباً پورا کا پورا مسلمان ہو چکا تھا، آسٹریا، جرمنی، فرانس، اور فرانس کا جنوبی حصہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ چکا تھا، یہ دو ڈھائی ملک اور اوپر برطانیہ عثمان کا ملک، یہ تقریباً تین ملک ہیں کہ جو باقی بچے، ورنہ پورے یورپ کے اندر اسلام، صلیبی جنگیں ہو رہی ہیں، مسلمان متواتر اور مسلسل اس میں عیسائیوں کو شکست دے رہے ہیں، یہاں تک کہ اب عیسائی دانش مند سر جوڑ کر بیٹھے کہ کیا کیا جائے، کس طرح سے مسلمانوں کی اس پیش قدمی کو روکا جائے، کس طرح سے عیسائیت کو بچایا جائے، کس طریقے سے دین حق کو روکا جائے، سوچا، غور کیا، اور آخر ایک ہی نتیجہ نکالا کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو آپس میں لڑا دو، مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کر دو، مسلمانوں کو اس طریقے سے ایک دوسرے کے خلاف لڑائی پر آمادہ کر دو کہ ان کی تلوار بجائے ہم پر چلنے کی ایک دوسرے کی گردنوں پر چلنے لگے، اور نتیجے میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ یہ ایک سازش، ایک منظم سازش تھی کہ جسے انتہائی غور و فکر کے بعد مغربی دنیا نے منظور کر کے اسلامی دنیا میں اسے درآمد کیا، اسلامی دنیا میں پھیلانا شروع کیا۔ اس کا پہلا نتیجہ تو اس وقت ہمارے سامنے آیا جب ہلاکو خان کی فوجیں آگے بڑھ رہی تھیں اور ایک ایک کر کے مسلمان ملکوں پر قبضہ کرتے ہوئے بغداد کے دارالخلافہ پر پہنچ چکی، بغداد ہلاکو خان کی فوجوں کے گھیرے میں آ چکا، اور یہ ان فوجوں کو اتنی فتوحات کیسے ہوئی، یہ فوجیں اتنی آگے کیسے بڑھی، تاریخ کا واقعہ۔ آج کچھ لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ بغداد کے خلیفہ کا وزیر اعظم شیعہ تھا، اور اس نے ہلاکو خان کو خط لکھ کر بلایا تاکہ سنی حکومت ختم ہو جائے، ہمارے دشمنوں کا خاتمہ ہو جائے۔ تاریخی اعتبار سے یہ بات قطعاً غلط ہے، لیکن اس کی تفصیل میں جانا ایک مورخ کا کام ہے، ہماری ذمہ داری نہیں۔ ہم صرف اتنا بتاتے چلیں کہ بغداد سے لے کر تاتار تک، منگولیا سے بغداد تک پورا مسلمان ممالک کا علاقہ تھا، پوری پٹی تھی مسلمان ممالک، کتنے سارے ملکوں سے یہ فوج گزری تو کس انداز سے گزری، کہ وہاں طریقہ یہ تھا کہ حنفی اور شافعیوں میں اس وقت جنگ ہو رہی تھی، اصل اختلاف اس زمانے میں حنفی اور شافعی حضرات میں تھا، اس لیے کہ شیعہ اپنے امام کے حکم کے مطابق بالکل خاموش ہو چکے تھے، وہ حکومت کے کاموں میں حصہ لے رہے تھے، فوجوں میں شامل تھے، اسلام کی ترقی کے اندر وہ نمایاں حصہ لے رہے تھے، لیکن انہوں نے کسی مقام پر اپنی مذہبی بحث کو نہیں چھیڑا، مذہبی بحث کے سلسلے کو بند کر دیا۔ تو مغربی دنیا نے سب سے پہلا اختلاف حنفی اور شافعی حضرات کے درمیان ڈالا، اس لیے کہ اس وقت انہی دو آدمیوں کی کثرت، ان کے آپس کے مناظرے شروع ہوئے، ان کے آپس کے مقابلے شروع ہوئے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب ہلاکو خان کی فوج بڑھتی ہوتی، راستے میں کوئی شہر آتا، وہاں پر حنفی حضرات کی اکثریت ہوتی تھی، شافعی حضرات خط لکھا کرتے تھے ہلاکو خان کے پاس کہ آپ اس شہر پہ قبضہ کر کے ہمارے دشمنوں کو ختم کر دیجئے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم اندر سے شہر کا دروازہ کھول دیں گے، ہماری فوجیں آپ کا ساتھ دیں گی۔ چنانچہ یہ شافعی حضرات ہلاکو خان کی فوج سے مل جاتے تھے صرف اس لیے کہ حنفی اور ان میں فطری اختلافات ہیں، چنانچہ وہ ہلاکو خان کی فوج کا ساتھ دیتے، مگر آخر میں انجام کیا ہوتا، جب تلوار چلتی تو پہلے تمام حنفیوں کو قتل کیا جاتا، ان کے سروں کا مینار بنایا جاتا، اس کے بعد شافعیوں کی باری آتی، برابر کے شہر میں اطلاع پہنچی کہ جس طرح سے شافعیوں نے غداری کی وہاں پر حنفی اقلیت میں تھے، انہوں نے ہلاکو خان کو خط لکھا کہ آپ یہاں آ جائیے، یہاں شافعیوں کی، ہمارے دشمنوں کی کثرت ہے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم دروازہ کھول دیں گے شہر کا، ہم آپ کی فوج کا استقبال کریں گے۔ چنانچہ وہاں کا دروازہ بھی کھلا، فوج داخل ہوئی، پہلے شافعی حضرات کی گردنوں پہ تلوار چلی، جب ان کے سروں کا مینار تعمیر ہو گیا جو ہلاکو خان کی عادت تھی، اس کے بعد حنفی حضرات کی باری آ گئی۔ غرض یہ کہ راستے کے جتنے شہر تھے، وہ ہمیشہ اسی انداز سے فتح ہوتے چلے گئے کہ یا انہوں نے خط لکھا جن کی یہاں اقلیت دوسرے شہر میں دوسروں نے خط لکھا، مسلمانوں کے آپس کے فقہی اختلافات کا نتیجہ یہ نکلا کہ پورے افغانستان سے لے کر بغداد تک پورا کا پورا علاقہ فتح ہوتا چلا گیا، اور اس انداز سے کہ ہلاکو خان کو کہیں کوئی نقصان نہیں اٹھانا پڑا، اس کی فوج اتنی ہی طاقتور تھی جتنی طاقتور اپنے شہر سے نکلتے وقت تھی، اس لیے کہ ہر منزل پہ مسلمانوں کے آپس کے اختلاف نے اس کے لیے راستہ کھولا، یہاں تک کہ جب بغداد کا گھیرا کیا تو اس وقت بغداد کے اندر حنفی اور شافعی حضرات کے مناظرے چل رہے تھے، جب کبھی مسلمانوں میں زوال آیا ان میں ایک چیز پیدا ہو گئی، آپس کا مناظرہ۔ یہ تاریخ اسلام گواہ کہ جب جس ملک کے اندر مسلمانوں کو نقصان ہوا ہمیشہ اس وقت ہوا ہے جب آپس کے مناظرے شروع ہو گئے تھے، چنانچہ بغداد کے اندر خلیفہ وقت نے یہ دیکھ کر کہ مناظروں کا اتنا شوق ہو گیا اس نے تحریری طور پر اجازت دے دی تھی کہ دجلہ کے کنارے کا جتنا علاقہ ہے وہ میدان کا پورا وہاں پہ روزانہ شام کو مناظرہ کیا جا سکتا ہے، حنفی اور شافعی حضرات میں مناظرہ چلتا تھا، اور جب ہلاکو خان کی فوج نے شہر کو گھیرے میں لیا اس وقت بات یہی چل رہی تھی کہ الو کا گوشت حلال ہے یا حرام ہے، ایک فقہ میں حلال تھا ایک میں حرام تھا، حلال والے حلال ہونے کی دلیل لا رہے ہیں حرام والے حرام ہونے کی دلیل لا رہے ہیں، اور بحث بڑھ رہی ہے، ایک دوسرے کو کافر کہہ رہا دوسرا پہلے کو کافر کہہ رہا، وہاں بغداد کا محاصرہ ہو چکا ہے، حالانکہ وہاں کی تلوار نکل چکی ہے، یہاں آپس میں ایک دوسرے کو کافر ٹھہرایا جا رہا، نتیجہ کیا ہوا؟ آپس میں لڑتے رہے، بغداد مل گئے، بغداد بھی فتح ہوا، اور اتنی کثرت کے ساتھ لوگوں کو قتل کیا گیا کہ دریائے دجلہ کا پورا پانی خون سے سرخ ہو چکا تھا آپس کے اختلافات کی بنا پر۔ یہ پہلا مقام تھا جب مغربی دنیا نے یہ دیکھا کہ ہاں ہماری یہ سازش کامیاب ہو سکتی ہے، مسلمان آپس میں لڑ سکتے ہیں، انہیں ایک دوسرے کو گرانے کے خاطر کافروں سے ملنے میں کوئی شرم نہیں آئے گی، چنانچہ انہوں نے باقاعدہ وسیع پیمانے پر، یہ پہلے سے ایک ٹرائل تھا ایک چھوٹی سی آزمائش تھی، جب اس میں وہ کامیاب ہوئے تو وسیع پیمانے پر انہوں نے اس منصوبے پر عمل کرنا شروع کیا کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑانا۔ اس وقت تک اس بغداد کے واقعے کے بعد مسلمانوں کو اس کو کر گئے، تھوڑا ہوش آیا تھوڑے سمجھے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عثمانی خلافت قائم ہو گئی، عثمانی خلافت ترکی میں قائم ہوئی، ترکی کے لوگ غیر عرب تھے عجمی تھے، اور انہوں نے اب تک کا پورا عرصہ اسلام لانے سے لے کر اب تک خلافت قائم ہونے تک یہ پورا عرصہ عربوں کی غلامی میں گزارا تھا، عرب ایک تو ویسے ہی مغرور ہوتے ہیں اور اب تو یہ ان کے غلام رہ چکے تھے اور عربوں کا غرور بڑھ جانا چاہیے، لیکن یہ پیغمبر کی تعلیمات کا اعجاز ہے، یہ آل محمد کی قربانیوں کا نتیجہ کہ عربوں نے یہ ٹھوکر کھا کر جب عثمانی خلافت قائم ہوئی، ترکوں کی خلافت قائم ہوئی، اسے تسلیم کر دیا، اسے مان لیا اور اپنے خطبوں میں خلیفہ کا نام لینے لگے جو غیر عرب تھا، اپنی زکات اپنا فطرہ اپنا عشر اپنا خراج یہ سب کا سب وہاں بھجوانے لگے، مسلمان پھر ایک مرتبہ متحد ہو گئے، دو تین سو سال یہ عرصہ گزرا، پھر عرب دنیا کے اندر یہ سازشیں پہنچائی گئیں، اور ان سازشوں کے سلسلے کو اس طرح بڑھایا گیا کہ ایک طرف جب خلافت عثمانیہ قائم ہوئی تھی ترکی، اسی زمانے میں ایران میں صفوی حکومت قائم ہو گئی، شاہ اسماعیل صفوی ایک مرد مومن تھا جس کے ہاتھ میں ایران کی حکومت آ گئی، ترکی کی خلافت اتنی طاقتور نہ تھی کہ وہ ایران و عرب اور یورپ تینوں پر قابو پا سکتی، چنانچہ ایران کو اس نے خود نظر انداز کر دیا، یہاں پہ ایک شیعہ حکومت قائم ہو گئی، شاہ اسماعیل نے حکومت قائم کرتے پہلا اعلان یہ کیا کہ یہاں کا مذہب اسلام ہے اور فقہ جعفری کے مطابق سارے فیصلے کیے جائیں گے، چنانچہ ایران کے اندر ایک شیعہ حکومت قائم ہوئی اور باقی تمام اسلامی دنیا میں ایک سنی حکومت قائم ہوئی، اور دونوں اسلام کی خاطر اپنے اپنے ملک کے عوام کی حالت بہتر بنا رہے ہیں، لیکن چند سو سال گزرے، مغربی دنیا ایران میں آئی، اور ایران میں آنے کے بعد ایران کے حاکموں کے کان میں یہ بات پھونکی کہ آپ کی غیرت کو کیا ہو گیا، آپ کی سرحد کے برابر ترکی کے اندر وہ لوگ موجود ہیں جو اہل بیت کو خلافت کا حقدار نہیں مانتے ہیں، یہ آپ کے دشمن ہیں، یہ سب کے سب کافر ہیں، یہ اہل بیت کو نہیں مانتے، یہ آل محمد کو نہیں مانتے، آپ کی غیرت کو کیا ہو گیا، آپ کے مذہبی جوش کو کیا ہو گیا، بلکہ شاید یہ بھی کہا ہو کہ تبرہ تو جزوے دین ہے، ان دشمنان اسلام کو آپ کیسے برداشت کر رہے ہیں، آپ ان کا مقابلہ کریں، آپ انہیں روکیں۔ ایران کے حاکموں کے کان میں یہ بات پھونکی گئی اور وہ لوگ کمزور عقیدے کے لوگ گمراہ ہو گئے، بہک گئے، سوچنے لگے یہ بات تو صحیح، ہمارے پاس حکومت بھی ہے، ہمارے پاس فوج بھی ہے، ہمارے پاس وسائل بھی ہیں، ہمیں کیا ہو گیا کہ آل محمد کے دشمن حکومت کر رہے اور ہم انہیں کچھ کہتے نہیں ہیں۔ وہ تیار ہو گئے، لیکن ایک مرتبہ معذوری ظاہر کی کہ ترکی کی فوج بڑی طاقتور فوج ہے، ان کے پاس جدید ترین اسلحہ موجود ہے، ہمارے پاس پرانے زمانے کے اسلحے ہیں، اس لیے کہ اب تک ہم نے کبھی کسی ملک پر فتح کرنے کے بارے میں سوچا تک نہیں تھا، اسلحہ تیار ہی نہیں کیا، مغربی دنیا سے یہ پیشکش آئے ہم آپ کو اسلحہ دیں گے، ہم آپ کو توپ دیں گے، پہلی مرتبہ تو کسی زمانے میں اس سرزمین میں آئی تھی، ہم آپ کو جدید ترین اسلحہ دیں گے، ہم آپ کو بھر دیں گے اسلحہ سے، بس آپ کس دشمن حکومت کا خاتمہ کریں۔ ایران کے حاکم تیار ہو گئے، لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، جدید ترین اسلحہ آنے لگا، اس لیے کہ ہمیں دشمنوں سے لڑنا ہے، دشمن آل محمد۔ اور جس زمانے یہ بات انگریز ایرانیوں سے کہہ رہے تھے، اسی زمانے میں وہ پہنچے ترکوں کے پاس، اور وہاں پہنچنے کے بعد ان سے کہا کہ یہ آپ کو کیا ہو گیا، آپ عیسائیوں کی مملکتیں پتہ کر رہے ہیں، دور دور تک آپ فوجیں بھیج رہے ہیں اور اپنے ہمسائے کی خبر نہیں لیتے، اتنی دور تک تو آپ پتا کر رہے ہیں، اسلام کا جھنڈا لہرا رہے ہیں اور آپ کے پڑوس میں غیر مسلم حکومت ہے، یہ صحابہ کو گالیاں دینے والے یا صحابہ رسول کو نہ ماننے والے یا خلافت کو ٹھکرانے والے ہیں، آپ دوسروں کو دور دور والوں کو تو سبق پڑھا رہے ہیں، یہ ابھی تک اسی طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی غیرت کو کیا ہو گیا، جہاد کیجئے، انہیں ختم کیجئے، دشمن اصحاب کا دنیا سے نام و نشان مٹائیے۔ ترکوں کے عقل میں بھی بات آ گئی کہ ہاں یہ بات تو بڑی عجیب کہ ہم اتنی دور جا کر فوجیں بھیج کر حملہ کریں اسلام پھیلانے کے لیے، اور پڑوس میں ہمارا ملک موجود ہے جس کے اندر غیر مسلم حکومت کر رہے ہیں، یہ اسی طرح رہے، فوجوں کا رخ ادھر پھیر دیا گیا۔ ترکی کی فوجیں جو آسٹریا اور جرمنی فتح کرتی تو یورپ ختم تھا، وہ بجائے ادھر جانے کے وہاں سے ان کو واپس لایا گیا کہ ایران پہ حملہ کیا جائے، ایران کے شیعوں کو تیار کیا گیا کہ آپ ان سے مقابلہ کریں، بیک وقت دونوں طرف سے بات ہوئی، نہ اس میں شیعوں کی پہل نہ سنیوں کی پہل، ایک ساتھ دونوں کے کان میں جا کر یہ سور پھونکا گیا اور دونوں جہاد سمجھ کر تیار ہو گئے کہ ہمیں مقابلہ کرنا ہے، اور وہ جنگیں شروع ہوئیں جس کے نتیجے میں ایران کی حکومت بھی کمزور ہوئی اور ترکی کی حکومت بھی کمزور ہوئی، شاید اسی وقت اسلام سیاسی اعتبار سے ختم ہو کر رہ جاتا، لیکن اس وقت نجف کے مراجع آگے بڑھے اور انہوں نے فتویٰ تک دے دیا کہ یہ آپس میں لڑنا حرام ہے، ایران کی فوج کو فتویٰ دیا گیا کہ وہ اپنی تلواریں نیام میں رکھ لیں، یہ تاریخی اعتبار سے ایک انتہائی اہم فتویٰ، اور کسی تفصیلی موقع پر اس فتوے کا تذکرہ کروں گا، یہ احسان تھا اس فتوے کا جو نجف کے مراجع تھے، سب نے فتویٰ دیا کہ یہ آپس کی جنگ حرام ہے، اس ایران کی فوج کے شیعہ ان کو حکم دیا گیا کہ واپس چلے جائیں اور مقابلے کا خیال ترک کر دیں۔ انگریز دنیا نے دیکھا، مغربی دنیا نے دیکھا، عیسائی دنیا نے دیکھا کہ ہمارا منصوبہ تو ناکام ہو رہا، بہرحال وہ لگے، لیکن اب انہوں نے سوچا کہ اگر واقعا سب شیعوں نے اس فتوے کو مان لیا تو یہ آپس کا اختلاف ختم ہو جائے گا، پھر ایسا نہ ہو کہ متحد ہو کر یہ اور بڑا خطرہ بنے، چنانچہ وہ عرب دنیا میں داخل ہوئے، اور لارنس آف عربیہ اگرچہ وہ اسی صدی کا آدمی لیکن یہ تو خالی ایک نمائندہ تھا، ایسے پتہ نہیں کتنے نمائندے عرب دنیا میں انہوں نے 400-500 سال سے بھیجے، ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی کہ آپ عرب ہیں، ترکی والے عجم ہیں، آپ آقا رہ چکے ہیں، وہ غلام ہیں، اسلام آپ کے یہاں سے نکلا، خلیفہ وہ بنے ہوئے ہیں، آپ ان کو زکات دیتے ہیں، آپ ان کا نام خود کو میں لیتے ہیں، عرب کی غیرت کو کیا ہو گیا، عرب کی حمیت کو کیا ہو گیا، آپ کیسے ان کو مان رہے ہیں، عربوں کو بھڑکایا گیا، اور وہاں ترکی والے ابھی ایک جنگ سے فارغ ہو کر بیٹھے تھے کہ عرب ممالک نے بغاوتیں شروع کر دی، ہم زکات نہیں دیں گے، ہم اپنا خلیفہ منتخب کریں گے، ہم ترکی کی خلافت کو کیوں مانیں، ہم ایک غلام کو اپنا آقا کیسے تسلیم کرے، چنانچہ ادھر ایران اور ترکی کی جنگ، ادھر عرب ممالک اور ترکی کے اختلافات شروع ہو گئے، اسلام کمزور ہوا ان معنوں میں کہ آپس میں تلواریں چل رہی، اور یہی وہ زمانہ تھا
جب ایک طرف برطانیہ باہر نکلا، فرانس باہر نکلا، ہالینڈ باہر نکلا، جرمنی باہر نکلا، بندر بانٹ ہونے لگی، بڑے زبیر کا علاقہ برطانیہ والوں کو مل گیا، انڈونیشیا کا علاقہ ہالینڈ والوں کو مل گیا، افریقہ کے کتنے ہی مقبوضات جرمنی کو مل گئے اور فرانس کو مل گئے، اسلامی دنیا کو تقسیم کر دیا گیا اور تمام اسلامی دنیا کے اوپر یہ چاروں طاقتیں، ڈچ یعنی ہالینڈ والوں کی طاقت، فرانس والوں کی طاقت، برطانیہ کی طاقت اور جرمنی کی طاقت، سارے اسلامی ممالک پر قبضہ ہو گیا اور یہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے پر تیار بیٹھے ہیں، ان کی تلواریں آپس میں لڑ رہی، ان کے ممالک فتح ہوتے چلے گئے۔ اب یہ تاریخ کا مسئلہ کہ آج رشک آتا ہے جب لوگ امریکہ اور برطانیہ کو دیکھتے ہیں، خاص طور پر یورپ کے ممالک کو دیکھتے ہیں، جا کر اتنے صاف ستھرے، اتنی ترقی، اتنے کارخانے، اتنا پیسہ ان کے پاس، لیکن تاریخ کا ایک معمولی سا طالب علم جانتا کہ یہ وہ ڈاکو اور لٹیرے جنہوں نے ہمارے ذہنوں میں یہ خیال ڈالا کہ عرب کے سارے لوگ لٹیرے تھے، عرب کے سارے لوگ قذاب تھے، ہم نے ان کو سیدھے راستے پر لگایا، برطانیہ کے بارے میں یہی تصور ہے لوگوں کے ذہن میں، لیکن یاد رکھیے کہ یہ ہندوستان کی اور عرب دنیا کی ساری دولت تھی جو لوٹ لوٹ کر مغربی دنیا میں لے جائی گئی اور ہماری لوٹی ہوئی دولت کے اوپر کارخانے لگائے گئے، اسکول کھولے گئے، کالجز کھولے گئے، زراعت کو ترقی دی گئی۔ آج وہاں جتنی آپ کو ترقی نظر آتی ہے، چاہے آپ کہہ دیں کہ یہ صاف کمتری کا شکار ہے، انگور کھٹے ہیں، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ ساری ہندوستان اور عرب ممالک کی دولت تھی، جہاز پہ جہاز بھر بھر کے لے جائے جاتے تھے اور وہاں جا کر خزانے کے اندر جمع کیا جا رہا تھا، یہ ڈاکو یہ لٹیرے لوگ آئے ہمیں لوٹ کے لے گئے، اس سے ترقی کی اور آج ہمارے سرپرست بن کر بیٹھے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ واقعاً وہ ترقی یافتہ ہیں، ہم ترقی پذیر ہیں، ہمیں ان کے سامنے جھکنا ہی جھکنا ہے۔ لیکن اس حقیقت کو ذہن میں رکھیے کہ لٹیرے اور ڈاکوؤں کی دولت سے آج انہوں نے اپنے ملک کو بنایا ہے، ساری ہماری دولت تھی، اسلامی دنیا کی دولت تھی، تو انہوں نے ہمیشہ ایک ہی چیز سے فائدہ اٹھایا، وہ یہ کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا دو۔ اب آخر میں ایک ذمہ بات میں اور کہتا چلوں کہ جب انہوں نے دیکھا کہ نجف کے مراجے کے فتوے کے بعد اب ایران کو ان اختلافات سے ہٹ گیا، ایران کے اندر اختلاف ختم ہو گیا، شیعہ سننے کی بات ختم ہو گئی، تو وہ کیسے بیٹھ سکتے تھے؟ انہوں نے پھر ایک پتنگا لگایا، اب ایران میں بابیت اور بہائیت، ایک پورا مذہب جس کو بابی مذہب کہتے ہیں، بہائی مذہب کہتے ہیں، وہ رائج کر دیا، تاکہ یہ شیعہ اگر سننے سے نہیں لڑتے ہیں تو شیعہ شیعہ آپس میں لڑنے لگے اور وہاں پہ پھر شیعوں کو لڑایا۔ اس طرح ہندوستان میں قادیانیت کو پھیلایا، عرب میں بہابیت کو پھیلایا، اسی طرح ایران میں بہائیت کو اور بابیت کو پھیلایا، جن کی تفصیل ان شاء اللہ کسی موقع پر عرض کروں گا کہ کیا مذہب تھا۔ تو انہوں نے فائدہ صرف ایک چیز سے اٹھایا، وہ اس چیز سے کہ مسلمان بڑے جذباتی ہوتے ہیں، بڑے جوشیلے ہوتے ہیں، اور یہ کہہ لیجئے کہ ان کے مقرروں نے آج تک ان کو ایک دوسرے کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کیا تھا، چنانچہ انہیں صرف آ کر تھوڑی سی آگ لگانا پڑتی ہے، باقی کام ہم کر لیتے ہیں۔ لیکن اب اس 20ویں صدی میں اب تو ہمیں ہوش آ جانا چاہیے، اب تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ان تمام باتوں سے نقصان کس کا ہو رہا ہے، ان تمام باتوں سے گھاٹے میں کون جا رہا ہے، شیعہ سنی کے جھگڑے میں شیعوں کو بھی نقصان، سنیوں کو بھی نقصان ہے، اور فائدہ انہی اقوام کو ہے جو آج ہماری دولت کے اوپر اپنے آپ کو دنیا کی ترقی یافتہ اور دولت مند اقوام کہا کرتی ہیں۔ چنانچہ آج پھر ہمارے مراجے نے واضح طور پر یہ فتویٰ دیا کہ شیعہ سننے کی بات ختم کر دی جائے، سارے مسلمان متحد ہو کر اس جذبے کے ساتھ رہیں جس جذبے کے ساتھ ہمارے تمام معصومین نے اپنی زندگی کو گزارا تھا، وہ معصوم ہم سے زیادہ جاننے والے تھے۔ اور جب تاریخ آپ نے سنی، اتنی تاریخ آپ سن چکے ہیں علماء، تو اس تاریخ کو سن کر کہ اتنے مظالم ہوئے پھر بھی وہ خاموش رہے، انسان کو کہنا پڑتا ہے کہ خاموشی کے اندر کوئی تو فائدہ ہوگا، امام کوئی ادب یا بیکار کام نہیں کرتا ہے، امام بے غیرت یا بے حیا نہیں ہوتا، معاذ اللہ ہم سے زیادہ غیرت مند ہوتی ہے، غیرت مند ہوتا ہے، ہم سے زیادہ حیا ہوتی ہے امام کے پاس، پھر امام کیوں خاموش کرتے رہے اسلام کو بچانے کے لیے؟ وہی ہمیں کرنا ہے، بعض اوقات ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا، بعض اوقات ہمیں جھکنے کی ذلت برداشت کرنا پڑے گی، بعض اوقات ہمیں دوسروں کی گالیاں سننا پڑیں گی، لیکن وہ چھوٹا سا عرصہ ہوگا، اور جب یہ عرصہ گزر جائے گا دوسرے بھی سمجھ جائیں گے کہ ہاں ہمارے دل میں کیا جذبہ ہے، تو وہاں سے بھی اچھے لوگ آگے بڑھیں گے، ہمارے بھی اچھے لوگ آگے بڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر اسلام کی حیثیت سے دنیا کے اندر ترقی کرے گا، اس کے بعد پھر ایران کا اسلامی انقلاب سبھی معنوں کے اندر دنیا میں پھیل سکتا ہے۔ لیکن ہم تو آپس میں لڑے جا رہے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ لڑ رہے ہیں بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ جو قوم کو لڑانے کی فکر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے تقریر کی ابتدا میں عرض کیا تھا کہ خدا فساد اور فسادی کو پسند نہیں کرتا. زیارت وارثہ میں معصوم نے اصول دیا کہ فسادی بھی برا ہے, اس پر راضی رہنے والا بھی برا, اس کے ساتھ بیٹھنے والا بھی برا اور اس کی مجلس میں شرکت کرنے والا بھی برا. یاد رکھیے غلطی دونوں طرف سے ہوتی, اور جب کوئی قوم سازش کرتی ہے دوسرے قوم کے خلاف تو وہ دونوں گروہوں کے اندر اپنے ایجنٹ چھوڑ دیتی. اگر ہم یہ سوچیں کہ ہمارے اندر تو کوئی فساد کرنے والا نہیں, ہم بالکل بے قصور ہیں, سارے فسادی دوسری طرف ہیں, تو یہ ہماری غلطی ہے. یا اگر ہم یہ سوچیں کہ سارے فسادی ہم میں ہیں, سامنے کوئی فسادی نہیں, تب بھی یہ ہماری غلطی ہے. اس حقیقت کو ماننا پڑے گا دونوں طرف سے فسادی ہیں. چنانچہ اگر وہاں سے کوئی ایسی بات آتی جو ہمارے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے تو یہ سوچ کر اسے برداشت کریں کہ یہ وہ لوگ نہیں بول رہے, یہ وہ فسادی بول رہے ہیں جنہیں پیروں نے ان کی صفوں کے اندر چھوڑ دیا ہے. اور جس طرح ہم اپنے بیچ میں کسی فسادی کے بارے میں کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں, اگر کہا جائے کہ دیکھو پناہ ممبر پر جانے والا فساد پھیلانا چاہتا ہے, ہم تیار نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں ساری شرابی وہاں کی ہے, اصل میں وہاں کے لوگ پہلے الزام لگاتے ہیں, یہ بیچارہ تو خالی جواب دیا کرتا ہے. جس طرح آپ کی یہ ذہنیت ہے, سامنے والوں کی بھی یہ ذہنیت ہوتی ہے, وہ یہی سوچتے ہیں کہ جو ہمارا فقیر یہ فساد کی باتیں کر رہا ہے, یہ تھوڑی فساد کی باتیں کر رہا ہے, یہ تو اعتراض وہاں سے ہو رہا تھا 100 سال سے, آج ہم جواب دے رہے ہیں. وہ بھی اپنے آپ کو جواب دینے والا سمجھتے ہیں, ہم بھی اپنے آپ کو جواب دینے والا سمجھتے ہیں, بات وہی کی وہی رہتی ہے. تو ہمیں ایک مرتبہ امام کی طرح سے, میں کسی اور کی مثال نہیں دیتا, اس امام کی مثال دیتا ہوں جو ممبر کے نیچے بیٹھتا ہے, اوپر سے اس کے باپ کو گالیاں دی جا رہی ہیں, مسجد میں بیٹھتا ہے اور درد دینے والا شاگردوں کو علی پر لعنت کرنے کا طریقہ سکھا رہا, گلیوں میں نکلتا ہے اور جانوروں کے پاؤں پر اپنے باپ کا نام لکھا ہوا دیکھتا ہے, اس امام کی طرح سے کچھ دن ہمیں صبر کرنا پڑے گا اور سامنے سے آنے والی گالیاں برداشت کرنا پڑیں گی, لیکن خاموش رہنا پڑے گا. پھر وہ نتیجہ نکلے گا جو اس کے بعد نکلا چوتھے پانچویں چھٹے امام کے زمانے میں, کہ پھر آل محمد سے محبت کرنے والے پیدا ہو گئے, آل محمد کے دشمن ختم ہو کر رہ گئے. تھوڑا صبر ہمیں کرنا پڑے گا, اور اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ فسادی کو اپنی صفوں سے باہر نکالنا پڑے گا, چاہے ہمیں بات بڑی تلخ لگے, چاہے ہمیں بات بڑی کڑوی لگے, چاہے ہم یہی کیوں نہ سوچیں کہ اگر کس کو ہم نے نکال دیا تو جواب دینے والا کون رہے گا. ہم جواب نہیں دیں گے, ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی کو جواب دینے کی. اب وہ وقت نہیں رہا کہ ہم خالی سنیوں کو شیعہ بنانا ہی اپنی زندگی کا مقصد سمجھیں, نہیں, غیر مسلموں کو مسلم بنائیں, یہ زیادہ اہم چیز ہے. ہماری اب تک اس ہندوستان اور پاکستان میں 150 سال سے جو شیعوں کی حکمت عملی رہی وہ صرف یہ رہی ہے کہ ہمارے بچے سنی نہ بننے پائیں. چنانچہ ہر اس اعتراض کا جواب دو جو اہل سنت دیا کرتے ہیں, بھلے ہمارے بچے ہندو بن جائیں, ہمارے بچے عیسائی بن جائیں, ہمارے بچے کمیونسٹ بن جائیں, ہمارے بچے لادین بن جائیں, ہمارے بچے کہنے لگے کوئی خدا اور کوئی قیامت نہیں ہے, وہ ہمیں قبول. عیسائیوں کا جواب دیتے ہوئے آپ نے کتنے ذاکروں کو ممبر سے سنا, کمیونسٹوں کا جواب دینے کے لیے کتنی کتابیں آپ کے پاس موجود, ہندو مت کی جانب سے ہونے والے اعتراض کس کس نے آج تک دیے, کسی غیر مسلم کی جانب سے شیعہ پر ہونے والے اعتراض کا جواب ہم نہیں دیتے ہیں, کیونکہ ہمیں قبول ہے کہ وہ بتوں کو ماننے لگے, وہ عیسا کو ماننے لگے, وہ خدائی کا انکار کرے, لیکن وہ سنی نہ بننے پائے. اور اسی حکمت عملی کے نتیجے میں ہم نے ہمیشہ نقصان اٹھایا ہے اور مزید نقصان اٹھائیں گے. نہیں, ہمیں وسیع القلب ہونا چاہیے, شیعہ سنی کا جھگڑا ختم. ہمیں ضرورت نہیں ہے جواب دینے کی, اگر کوئی جواب دینے والا نہ بھی تو ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی کو جواب دینے کی. ہم اپنے بچوں کو اسی قسم کے درس میں ہر قسم کا جواب دے لیں گے, لیکن ہم سننے کو شیعہ نہیں بنائیں گے, ہم غیر مسلم کو شیعہ بنائیں گے, ہم کمیونسٹ کو شیعہ بنائیں گے, ہم عیسائی اور یہودی کو شیعہ بنائیں گے. اس فکر کے ساتھ آپ آگے نکلیں, تب تو حقیقت میں شیعہ بن سکتی ہے, ورنہ حالات اور واقعات یہی کہ آپس سے اختلاف ہوتا رہے گا, اسلام کو نقصان پہنچے گا اور مجرم وہ سب کے سب مانے جائیں گے جن کے اس قسم کے اعمال کی وجہ سے اسلام نے نقصان اٹھایا, چاہے وہ خطیب ہو, چاہے وہ مسجد چلانے والے ہوں, چاہے وہ مسجد سننے والے ہوں, چاہے وہ غلط مسجد کی تعریف کرنے والے ہوں, یہ سب کے سب اسلام کو نقصان پہنچانے والوں میں ان کا شمار ہوگا. تو اب وہ وقت آ گیا کہ ہمیں متحد ہو کر کام کرنا ہے, اور اس کا ادنا ثبوت وہ فتویٰ جس میں چند شرائط کے ساتھ غیروں کے پیش امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی بھی علماء نے اجازت دی ہے, نہ صرف یہ کہ اجازت دی ہے بلکہ اسے مستحب قرار دیا ہے, اسے سنت قرار دیا ہے, اسے اچھا سمجھا. تو اتحاد بین المسلمین کے جذبے کے ساتھ عزم اور ارادہ کریں کہ اپنی صفوں سے ان کو نکال پھینکنا, تعداد بہت کم, آپ لوگ کوئی اختیار نہیں رکھتے اس معاشرے میں، آپ کی کوئی طاقت نہیں، لیکن خالی آپ کی ذہنی فکر، خالی آپ کی ذہنی سوچ ایک کے پانچ کھڑے کر کے اس 25 کو 100 اور 2000 اور 5000 اور 10000 میں تبدیل کر سکتی ہیں۔ اگر آپ ابھی کچھ اور نہیں کر سکتے تو خود اپنے ذہن کو تو تبدیل کر کے اپنے ہم خیال ساتھیوں کو